الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں اب تک جو مباحث ہو چکے ہیں ان پر ایک نظر ڈالیے. تو ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ اخلاقیات سے متعلق فلسفیانہ اساسات کیا ہو سکتی ہیں، اخلاقیات کا بنیادی اصول کیا ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں وہ بنیادی اخلاقیات کیا ہیں جن کو عالمگیر صداقت کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد وہ احکام عشرا زیر بحث آئے، یعنی وہ 10 کمانڈمنٹس جو فضائل و رضائل کے باب میں قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں. یہ تمام مباحث اس سے پہلے ہو چکے، اب یہ آخری باب ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو جائز، ناجائز، گناہ، ثواب کے طور پر زیر بحث تھیں، ان کو اگر ان کے جمال اور کمال کے ساتھ دیکھا جائے تو کیا صورت بنتی ہے. ہماری پوری زندگی کی نوعیت بھی یہی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں لازماً اختیار کرنا ہوتی ہیں، کچھ چیزیں لازماً چھوڑ دینا ہوتی ہیں. ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کے کچھ تقاضے ہیں کہ جن کو فرائض و واجبات سے تعبیر کیا جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حرمت کا عنوان دیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں واضح ہو چکی. اب یہ بحث ہے کہ ایک بندہ مومن جب اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے تو پھر اس کو کن چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی صحیح کرنی ہے. چنانچہ اس باب کا عنوان ہے جمال و کمال، یعنی اخلاقیات کی بحث میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اخلاقیات کا جمال بھی ہیں اور کمال بھی ہیں. اس میں سورہ احزاب کی آیت 35 زیر عنوان ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات عد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما. حقیقت یہ ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، سچے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ صفات تو ایسی ہیں کہ مرد و عورت سب کے لیے اگر ایک ہی سیگے سے بیان کر دی جاتی تو بالکل یکساں تھیں، لیکن الگ الگ کر کے بیان کیا گیا. یعنی وہ مرد جو مسلمان ہیں وہ عورتیں جو مسلمان ہیں، وہ مرد جو مومن ہیں وہ عورتیں جو مومن ہیں، وہ مرد جو بندگی کرنے والے ہیں وہ عورتیں جو بندگی کرنے والی ہیں، وہ مرد جو سچے ہیں وہ عورتیں جو سچی ہیں، وہ مرد جو صبر کرنے والے ہیں وہ عورتیں جو صبر کرنے والی ہیں، وہ مرد جو اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے ہیں وہ عورتیں جو اللہ کے آگے جھک کر رہنے والی ہیں، وہ مرد جو خیرات کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ عورتیں جو یہ سب اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے والی ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی ہیں. یعنی بالکل الگ الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے اوصاف بیان کیے ہیں. اس پر میں نے لکھا ہے انسان کے اخلاقی وجود کا حسن, یعنی ایک تو ہے اخلاقی وجود کے تقاضے, ایک شخص کو سچ بولنا ہے, جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے, دیانت اختیار کرنی ہے, تکبر سے بچنا ہے, یہ سب تو تقاضے ہیں. یعنی اگر ان میں کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اس کا نتیجہ وہ آخرت کی رسوائی ہے, وہ کبائر ہیں, بڑے گناہ ہیں, ان کو بھگتنا ہوگا انسان کو. یہاں وہ چیزیں زیر بحث نہیں ہیں, یہاں اب اخلاقی وجود کا حسن, اس کا جمال زیر بحث ہے. انسان کے اخلاقی وجود کا حسن جب خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو اس سے جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں یا قرآن مجید کی روح سے ہونے چاہیے وہ یہی ہے. یعنی یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو کمال کے اوصاف ہیں, جن میں اخلاقی وجود کا حسن بالکل آخری درجے میں نمایاں ہوتا ہے. اور چونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے یا اللہ تعالیٰ نے جو نسب العین ہم کو دیا ہے اس کی روح سے یہ کمال یا یہ حسن, یہ جمال, اس کو جس لفظ سے بھی تعبیر کیجئے, یہ خلق کے معاملے میں بھی ہے اور خالق کے معاملے میں بھی ہے. اس سے پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ فضائل و رضائل کی ابتدا بھی جس طرح بندوں کے ساتھ تعلق کی تفصیلات سے ہوئی, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی تفصیلات بھی بیان کی گئیں. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہوگی, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ ہے, وہ رشتہ یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں, وہ ہمارا منعم حقیقی ہے, ہمارا پروردگار ہے, اس نے ہمیں وجود بخشا ہے, وہی سب نعمتیں دینے والا ہے. اور دوسری جانب اسی نے مخلوقات کے ساتھ ہمارا ایک تعلق پیدا کیا ہے, رشتوں میں باندھا ہے, کوئی ماں ہے, کوئی باپ ہے, کوئی عزیز ہے, کوئی قریبی ہے, کوئی ساتھ کاروبار کرتا ہے, کوئی ہم وطن ہے, انسانیت کے رشتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان میں جب تعلقات, روابط بالکل صحیح جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کے ساتھ معاملات کر رہا ہے. تو اس کا حسن کیا ہے, یعنی اگر اس کو اس کے درجہ کمال تک پہنچایا جائے تو پھر کیا چیزیں ہونی چاہیے, خلق کے معاملے میں بھی اور خالق کے معاملے میں بھی. انسان کے اخلاقی وجود کا حسن جب خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں درجہ کمال کو پہنچتا ہے, یعنی اب یہاں لازمی چیزیں زیر بحث نہیں ہیں, وہ چیزیں کہ جن کو کرنا ضروری ہے یا جن سے بچنا ضروری ہے وہ سب اس سے پیچھے زیر بحث آ چکی ہیں, وہ یہاں بیان نہیں ہوں گی. جب خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو اس سے جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں, یعنی اب ایک بندہ مومن کو اگر دیکھیں تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اس کی شخصیت میں, اس کی سیرت میں, اس کے کردار میں نمایاں ہو جاتی ہیں یا قرآن مجید کی روح سے ہونے چاہیے, یعنی ہو جاتے ہیں یا اللہ چاہتا ہے کہ ہونے چاہیے, قرآن مجید تقاضا کرتا ہے کہ ہونے چاہیے. اگر کسی کو یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر اور پاکیزگی کا اہتمام درجہ کمال پر کرے, آخری درجے پر کرے, اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچائے کہ جس سے آگے کسی جگہ کا تصور مشکل ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہ ہر شخص پہنچ جائے گا, لیکن اگر وہ پہنچنے کی کوشش کرے اور اپنے اہداف مقرر کرے اور یہ چاہے کہ میں وہ صفات سمجھ لوں جو مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے, تو وہ کیا ہے, قرآن مجید کیا چاہتا ہے. چنانچہ فرمایا ہے کہ خدا کی مغفرت ان نفوس قدسیہ کی منتظر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عنایتیں فرمائی ہیں یا بندوں پر کرم کیا ہے یا ان سے جو لازمی چیزیں چاہی ہیں ان کے نتائج بھی بیان ہو گئے ہیں, لیکن اس میں تو گویا اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ خدا کی مغفرت خود انتظار کر رہی ہے اور اس نے ایک اجر عظیم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اگر یہ اپنے آپ کو اس درجے میں پاکیزہ بناتے ہیں. چنانچہ فرمایا ہے کہ خدا کی مغفرت ان نفوس قدسیہ کی منتظر ہے اور اس نے ایک اجر عظیم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس میں یہ چیز بھی ملحوظ رہے کہ سورہ احزاب کے جس مقام کو یہاں سر عنوان بنایا گیا ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بعض درجات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد عام مسلمانوں کو بھی، وہ مرد ہوں یا عورتیں، یہ بشارت دی ہے کہ اعلیٰ ترین درجات کا معاملہ کسی کے لیے بند نہیں ہے، اگر تم میں سے بھی کوئی کوشش کرے گا تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرے، وہ بھی آخری درجے تک پہنچ سکتا ہے، یعنی آخری درجے کو اپنا ہدف بنا سکتا ہے، آخری درجے کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کر سکتا ہے، لیکن اس میں مایوسی کی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی دروازہ بند ہے، سب کے لیے اللہ نے ایک راستہ بنا دیا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آدمی اس راستے پر چلنا چاہے، ان اہداف کو اپنے اہداف قرار دے، ان کو اپنی منزل قرار دے کے سفر کی ابتدا کر دے۔ اس میں شبہ نہیں کہ صوفیانہ مذاہب میں تو انسان کی تمام جد و جہد کا منتہا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرے۔ دنیا میں چونکہ دو طرح کے مذاہب ہی رہے ہیں، ایک الہامی جن کے بارے میں بار بار توجہ دلائی جا چکی ہے کہ محض اپنے ظہور کے لحاظ سے انہیں مذاہب کہا جاتا ہے، ورنہ وہ ایک ہی مذہب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہدایت انسان کو دی ہے جس کا نام اسلام ہے، وہ ایک ہی مذہب ہے۔ اس میں فرقے پیدا ہو جاتے ہیں، گروہ بن جاتے ہیں، ایک پیغمبر کو ماننے دوسرے پیغمبر کا انکار کرنے کی وجہ سے بہت سی جماعتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مذہب ایک ہی ہے، اس کی بنیاد ایک ہی چیز پر رکھی گئی ہے، وہ توحید کی دعوت دیتا ہے، وہ آخرت کی تیاری کے لیے کہتا ہے، اس کی شریعت کے بنیادی احکام بھی بالکل یکساں ہیں، وہ اللہ کا دین ہے اور اس کا نام ہمیشہ سے اسلام رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ دوسرے صوفیانہ مذاہب ہیں، صوفیانہ مذاہب میں بھی اگر غور کر کے دیکھیں تو اگرچہ بہت سے فرقے، بہت سے گروہ، بہت سی جماعتیں مل جائیں گی، لیکن اس کی اساس بھی ایک ہی ہے، یعنی بندہ اس دنیا میں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے، دنیا کی حقیقت کو جاننے، بلکہ حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کے لیے کچھ ریاضتیں کرتا ہے، ان کو اپنا ہدف قرار دیتا ہے، اور پھر مختلف درجات سے گزرتا ہوا ان مذاہب کے مطابق درجۂ کمال کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفیانہ مذاہب بالکل متوازی طور پر اللہ کے دین کے مقابل میں اپنا ایک الگ فلسفہ، اپنا ایک الگ نظام فکر رکھتے ہیں، وہ ہمارے ہاں ہوں، وہ ہندوؤں کے ہاں ہوں، وہ بدھوں کے ہاں ہوں، وہ مسیحیوں کے ہاں ہوں، وہ جہاں بھی پائے جاتے ہیں ان کا اپنا نظام فکر ہے، اور اس نظام فکر میں ان کی اپنی اصطلاحات ہیں جن میں وہ اپنے نقطہ نظر کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں جب صوفیانہ مذاہب کہا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ صوفیانہ مذاہب میں تو انسان کی تمام جد و جہد کا منتہا کمال، یعنی یہاں کیا منتہا کمال ہے، یہاں سے مراد الہامی مذہب میں، اللہ کے دین میں، اسلام میں، اور اس کے بالکل بالمقابل صوفیانہ مذاہب میں انسان کی تمام جد و جہد، یعنی اگر وہاں پر بھی آدمی بالکل ابتدا میں رہنا چاہے تو رہتا ہے، وہ ضروری تقاضے پورے کرے تو اس سے بھی اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن وہاں منتہا کمال کیا ہے، آخری درجہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کو نصب العین بنا کے انسان جد و جہد کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی صفات ہمارے فہم اور ادراک میں آتی ہیں یا جن کا ہم کچھ تصور کر سکتے ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. وہاں منتہائے کمال یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے مذہبی تصور میں اصل چیز وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. یعنی یہ کائنات اپنے وجود کے لحاظ سے کوئی حقیقت نہیں رکھتی, ذات خداوندی ہی اصل حقیقت ہے, اور ذات خداوندی کے تعینات کی صورت میں یہ کائنات, یہ عالم اور یہ مخلوقات ہمارے سامنے آتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر وہاں کوئی نصب العین یا کوئی ہدف بنایا جائے گا تو وہ یہی ہوگا کہ ذات خداوندی یا حقیقت مطلقہ ہی کو گویا اپنا نصب العین قرار دے کر جدوجہد کی جائے, اصل تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. صوفیانہ مذاہب میں تو انسان کی تمام جدوجہد کا منتہائے کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرے. خدا علیم و خبیر ہے. اب چند مثالیں دی ہیں میں نے بات کو سمجھانے کے لیے. خدا علیم و خبیر ہے تو وہ بھی عالم الغیب و شہادہ بن کر جی, یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. تو انسان بھی یہ جدوجہد کرے کہ غیب کے حقائق اس پر بھی کھلیں, اس کائنات کا علم بہت حد تک اس کو بھی حاصل ہو. خدا علیم و خبیر ہے تو وہ بھی عالم الغیب و شہادہ بن کر جیے. خدا کی شان تجرد ہے, یعنی خدا کسی کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں پیدا کرتا اپنی ذات کے لحاظ سے, اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے, وہ اپنے لیے کوئی بزم نہیں آراستہ کرتا, وہ اپنے وجود کے لحاظ سے اور اپنی صفات کے لحاظ سے تجرد کی شان رکھتا ہے, تنہائی کی شان رکھتا ہے. خدا کی شان تجرد ہے تو وہ بھی اپنے اندر یہی شان پیدا کرے. چنانچہ اس میں بھی پھر اسی چیز کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ رہبانیت اختیار کر لی جائے. آدمی نہ شادی کرے, نہ گھر بسائے, نہ دوسروں سے اس طرح سے میل ملاقات رکھے, بلکہ ممکن حد تک کوشش کرے کہ خدا کی شان تجرد ہی اس کی سیرت اور اس کی سوانح میں نمایاں ہو. خدا بے نیاز ہے تو وہ بھی بشری تقاضوں اور انسانی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائے. چنانچہ بے نیازی, استغنا, اس کو ایک آخری درجے میں بڑا کمال سمجھا جاتا ہے صوفیانہ مذاہب میں. خدا بے نیاز ہے تو وہ بھی بشری تقاضوں اور انسانی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائے. خدا انفس و آفاق میں تصرف کرتا ہے, یعنی اس کائنات کا خالق ہمارے نفس میں بھی اور آفاق میں بھی, اس عالم میں بھی ہر لحظہ تصرف کر رہا ہے. چیزیں اس کی مٹھی میں ہیں, وہ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق دیکھتا ہے اور جس میں چاہتا ہے مداخلت کرتا ہے. خدا انفس و آفاق میں تصرف کرتا ہے تو وہ بھی پانی پر چلے, آگ سے کھیلے, بیماروں کو ہاتھ لگائے اور شفا یاب کر دے, مردوں کو جلائے اور ارواح و قلوب میں جو تصرف چاہے کرے. یعنی وہاں پر بھی یہی چیز منتہائے کمال سمجھی جاتی ہے کہ اس کائنات کا خالق اگر اس کائنات میں اپنا تصرف کر رہا ہے اور یہ کائنات اس کی مٹھی میں ہے, یہ آگ پانی ہوا سب اسی کے حکم پر چلتے ہیں, تو انسان بھی اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرے. وہ بھی چاہے تو پانی پر چلے, چاہے تو آگ سے کھیلے, اور آگ کبھی جسارت بھی نہ کرے کہ اس کو جلا دے. وہ بیماروں کو ہاتھ لگائے, اللہ بھی شفا دیتا ہے, اس کی طرف سے بھی شفا یابی ہو. مردوں کو جلائے, ہاتھ لگائے اور زندہ کر دے. اگر کوئی کشتی ڈوب گئی ہے تو پوری کشتی کے لوگوں کو سمندر سے پکڑ کر نکال لے, تو یہ گویا اس کا وہی تصرف ہوگا. مردوں کو جلائے اور ارواح و قلوب میں جو تصرف چاہے کرے, یعنی روحوں سے معاملہ کرنا چاہے تب بھی کر لے, دلوں سے معاملہ کرنا چاہے تو تب بھی کر لے. یہ وہ منتہائے کمال ہے جو صوفیانہ مذاہب میں متعین کر کے بتایا گیا ہے. اس کو ایک لفظ میں یا ایک جملے کی تعبیر میں اگر بیان کیا جائے تو وہ میں نے ابتدا میں بیان کر دیا کہ خدا کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کہ جو صفات بھی انسان کے ذہن میں فکر میں آتی ہیں یا جب وہ خدا کا تصور پیدا کرتا ہے تو ظاہر ہے صفات ہی کے لحاظ سے پیدا کرے گا، تو انسان بھی اس کی کوشش کرے کہ یہ سب صفات اس کے اندر پیدا ہو جائیں یا کسی حد تک پیدا ہو جائیں، یعنی آخری کمال تو یہ ہے کہ کوئی کمی نہ رہے لیکن جس حد تک بھی ممکن ہو۔ چنانچہ جس وقت آپ تذکرۃ الاولیاء قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں یا صوفیہ کے احوال پڑھتے ہیں، وہ اپنے ہاں پڑھیں، وہ ہندوؤں کے ہاں پڑھیں، وہ بدھوں کے ہاں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں گے تو یہی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی۔ یعنی کہیں ان کو کرامات کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا، کہیں تصرفات کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا، غرض یہ کہ مختلف تعبیریں ہوں گی، مختلف اسالیب ہوں گے، لیکن ہر جگہ یہی کمالات ہیں جنہیں بیان کیا جاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ اوراق الٹیں گے یہ سب سامنے آ جائے گا۔ یہ بیان کر دینے کے بعد پھر میں نے لکھا ہے کہ لیکن قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، یعنی صوفیانہ مذاہب تو یہی کہتے ہیں، ان کے ہاں اسی چیز کو منتہائے کمال کی حیثیت حاصل ہے، لیکن قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے۔ اس نے کمال کا جو سب سے بڑا درجہ بیان کیا ہے وہ خدا کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا ہے، یعنی ایک ہے خدا کی صفات کا مظہر بننا، جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہیں کسی نہ کسی درجے میں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا خدا کی جو صفات ہمارے علم میں آئیں اس سے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ہمارا پروردگار یہ ہے تو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے مطابق بننے کی کوشش کرنا، وہ خدا کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور اس کے نتیجے میں ان اوصاف کا حامل بن کر جینے کا ہے جو قرآن نے یہاں ایک ہی آیت میں جمع کر دیے۔ یعنی قرآن مجید کیا چاہتا ہے، وہ یہاں سورہ احزاب کی جو آیت میں نے سر عنوان بنائی ہے اس میں بیان کر دیے گئے، واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضے ایک مسلمان سے کیا ہیں، اور وہ تقاضے جب وہ پورے کرتا ہے تو اس سے کیا حسن اس کی شخصیت میں پیدا ہوتا ہے، کیا جمال ہے جو اس کی شخصیت میں نمایاں ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، اس نے کمال کا جو سب سے بڑا درجہ بیان کیا ہے وہ خدا کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا ہے، یعنی میرا پروردگار اگر علیم و خبیر ہے تو پھر مجھے اپنی زندگی ایسے بسر کرنی ہے کہ خلوت اور جلوت میں کبھی میرے وہم میں بھی یہ بات نہ آئے کہ میں اپنے کسی گناہ کو، میں اپنے کسی تجاوز کو اس کی نگاہ سے چھپا سکتا ہوں۔ یہاں ایک بالکل دوسری چیز سامنے آئے گی۔ لیکن قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، اس نے کمال کا جو سب سے بڑا درجہ بیان کیا ہے وہ خدا کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور اس کے نتیجے میں ان اوصاف کا حامل بن کر جینے کا ہے جو قرآن نے یہاں ایک ہی آیت میں جمع کر دیے ہیں۔ اور اس میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ جس طرح فضائل و رضائل کی فہرست ترتیب دی ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کو بیان کیا ہے تو وہ بھی 10 ہیں جن پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے، اور یہاں یہ چیزیں بیان کی ہیں سورہ احزاب میں تو یہ بھی 10 ہیں، گویا ایک فہرست ترتیب دے دی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں یا یہ وہ صفات ہیں یا یہ وہ اوصاف ہیں جو ایک بندہ مومن کو اگر درجہ کمال پہ پہنچنا ہے تو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے۔ یہ 10 چیزیں ہیں اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی اضافہ نہیں کیا، یعنی تعبیریں الفاظ بدلے ہوئے ہوں گے، کہیں کسی کو بیان کر دیا، کہیں کسی دوسری کو بیان کر دیا، لیکن یہی 10 صفات ہیں جن کو جمال و کمال کی صفات کی حیثیت سے قرآن بیان کرتا ہے۔ دین کا جمال و کمال قرآن کے نزدیک یہی ہے، یعنی صوفیانہ مذاہب میں جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے جمال و کمال کے وہ مقامات ہیں جو اوپر بیان ہو گئے، لیکن قرآن جس دین کو پیش کرتا ہے اس کا جمال و کمال یہی اوصاف، یہی صفات ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو، یعنی قرآن اپنے ماننے والوں کو اسی تک پہنچنے اور اسی کو پانے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ جب لوگوں کے سامنے نصب العین رکھتا ہے، ہدف رکھتا ہے جب یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے اندر کمال پیدا کریں یا اپنے ہاں اخلاقی وجود کا حسن نمایاں کریں تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے جو ان آیات میں یا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ دین کا جمال و کمال قرآن کے نزدیک یہی ہے، وہ اپنے پانے ماننے والوں کو اسی تک پہنچنے اور اسی کو پانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے آگے اگر کوئی درجہ ہے تو وہ نبوت کا درجہ ہے، یعنی عام انسان جو آخری چیز یہاں پا سکتے ہیں وہ ان 10 صفات کی صورت میں بیان کر دی گئی ہے۔ 10 صفات جن میں سے ایک ایک کو لے کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو یہاں مطلوب کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ دین کا جمال و کمال قرآن کے نزدیک یہی ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو اسی تک پہنچنے اور اسی کو پانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے آگے اگر کوئی درجہ ہے تو وہ نبوت کا درجہ ہے، اور اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اخذ و اکتساب کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جو نبوت کا درجہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں یا آپ اس کو اپنا نصب العین بنا کے جدوجہد کریں گے تو نبی بھی بن جائیں گے، وہ اخذ و اکتساب کی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی نے جس کو چاہا ہے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی وہاں انتخاب ہے، استفاء ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو منتخب کر لیا جاتا ہے، وہاں اختصاص کی صورت ہے۔ میں آپ کوئی بڑے سے بڑا شخص نہ اپنے طور پر اس کی آرزو کر سکتا ہے، نہ اس کو پانے کی جدوجہد کر سکتا ہے، نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں لوگوں کی جدوجہد کے نصب العین کے طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیتے ہیں جس کو ہم نبوت و رسالت کی ذمہ داری کہتے ہیں، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو اس اخلاقیات کے باب میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو صوفیانہ مذاہب اور اسلام دونوں کے راستے بالکل الگ الگ ہیں۔ یعنی اللہ کا دین اسلام، انبیاء کا دین اسلام بالکل ایک دوسرے راستے سے کمال تک لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے، اور وہاں کمال کے اہداف بھی بالکل الگ ہیں، اور صوفیانہ مذاہب میں یہ راستہ بھی اور ہے اور اس کے اہداف بھی اور ہیں۔ وہ میں نے ایک اجمال کے ساتھ بیان کر دیے ہیں اور دو جملوں میں اس کو پیرالل رکھ کے بتا دیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننا یہ چیز ہدف اور نصب العین ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بندے کی حیثیت سے ڈھالنے کی کوشش کرنا یہ ہدف اور نصب العین ہے۔ ہم یہاں ان اوصاف کی وضاحت کریں گے، یعنی اب ان میں سے ایک ایک کو لے کے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ وصف یا یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو تو اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے۔ آیت کو دیکھیے، اس میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، تو پہلا عنوان ہے اسلام۔ اب ایک اسلام تو وہ ہے کہ جس کو ہم مذہب کے طور پر بیان کرتے ہیں، اللہ کا دین۔ یہ فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں اسلام ایک اور مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہی اسلام ہے لیکن اس کا کمال کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز اسلام ہے، یہ جب اس طریقے سے ایمان کے ساتھ آتا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جہاں اسلام محض ایک مذہب کے نام کے طور پر زیر بحث نہیں آیا، میں اگر یہ کہہ رہا ہوں تو آیت میں اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہاں پر اسلام اور ایمان کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ پہلی چیز اسلام ہے، یہ جب اس طریقے سے ایمان کے ساتھ آتا ہے جس طرح یہاں آیا ہے، تو اس سے دین کا ظاہر مراد ہوتا ہے۔ یعنی میرا یہ جو وجود ہے اس میں باعتبار ظاہر میں جو رویہ اختیار کر رہا ہوں، میرا ظاہر کیا ہے؟ وہ میرے بدن کا ظاہر ہے، وہ میرے معاملات کا ظاہر ہے، وہ میری سیرت کا ظاہر ہے، وہ میرے کردار کا ظاہر ہے۔ تو اس ظاہر کے لحاظ سے میرے اندر کیا اوصاف ہیں جو درجہ کمال تک سامنے آنے چاہیے؟ پہلی چیز اسلام ہے، یہ جب اس طریقے سے ایمان کے ساتھ آتا ہے جس طرح یہاں آیا ہے، یعنی اس آیت میں جس طرح آیا ہے اور جس سیاق میں آیا ہے، تو اس سے دین کا ظاہر مراد ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کی وہ کیفیت جو انسان کے قول و فعل اور اعضاء و جوارح سے نمایاں ہوتی. یعنی میں نے اسلام قبول کیا، اگر کسی سے قانونی لحاظ سے پوچھیں تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یا آج یہ بات کہہ رہے ہیں، اس سے پیچھے پیغمبروں کے زمانے میں ان کے نام سے یا ان کے حوالے سے یہی بات کہی جاتی رہی ہے. یہ میرا اسلام میں داخل ہونا ہے. لیکن اس داخل ہونے سے میری سیرت، میرے کردار میں، میرے ظاہر کے لحاظ سے وہ کیا چیز ہے کہ جس کو نمایاں ہونا چاہیے؟ وہ چیز یہ ہے کہ انسان کا قول، ظاہر قول بھی میرا ظاہر ہے، میں کوئی بات کرتا ہوں، میں کچھ کہتا ہوں، میری زبان سے کوئی الفاظ نکلتے ہیں. میرا فعل، یعنی وہ چیز کہ جو میرے وجود سے صادر ہوتی ہے اور ایک فعل کی حیثیت سے صادر ہوتی ہے، میں کوئی کام کرتا ہوں، میں کوئی عمل کرتا ہوں. اسی طریقے سے میرے اعضاء جوارے ہیں، میرے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ متعلق ہو رہی ہیں دنیا کے ساتھ اور ظاہر کے اعتبار سے ہو رہی ہیں. یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کی وہ کیفیت جو انسان کے قول و فعل اور اعضاء و جوارح سے نمایاں ہوتی ہے. میں نے جب یہ کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اب میرے قول سے اس کا کیا اظہار ہونا چاہیے؟ اب میرے فعل میں کیا چیز نمایاں ہونی چاہیے؟ اب میرے اعضاء اور جوارح، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ان سے کیا توقع کی جائے گی؟ تو وہ میں نے پھر آگے کھول دیا ہے. چنانچہ آدمی کی زبان اگر اللہ اور رسول کے حکم پر کھلنے اور بند ہو جانے کے لیے آمادہ ہے، یعنی میری زبان سے کوئی قول صادر ہونا ہے، ظاہر ہے کہ میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، کسی نتیجے پر پہنچتا ہوں، کوئی عقلی مقدمہ قائم کرتا ہوں، اپنے معاملات پر کوئی بات کرتا ہوں، تو میں نے جب اسلام قبول کر لیا تو اب میں اس کے لیے تیار ہوں. آمادہ کا لفظ میں نے استعمال کیا، میں تیار ہوں کہ میں اب جو کچھ بولوں گا، جو کچھ میری زبان سے نکلے گا، اگر اللہ اور رسول کے حکم میں میرے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے کہ مجھے اب کہنی ہے تو میں کہہ دوں گا، اور اگر اللہ اور رسول کے حکم میں اس کے برخلاف کوئی ایسی بات آتی ہے جس پر مجھے زبان بند کر لینی ہے تو میں بند کر لوں گا. یعنی زبان کا کھلنا اور بند ہونا اپنی ضرورتوں کے تحت ہو رہا ہے، لیکن وہ ہر وقت اس کے لیے تیار ہے کہ اگر اللہ اور رسول کا حکم کھلنے کے لیے آ جائے تو کھلے گی، اور بند ہو جانے کے لیے آ جائے تو بند ہو جائے گی. چنانچہ آدمی کی زبان اگر اللہ اور رسول کے حکم پر کھلنے اور بند ہو جانے کے لیے آمادہ ہے، اس کی آنکھیں اگر ان کے ایما سے دیکھنے اور جھک جانے کے لیے تیار ہیں، یعنی وہاں سے اشارہ ہوا کہ دیکھنے کی چیز ہے اور وہاں سے حکم آ گیا کہ اب آنکھیں جھکا لینی ہیں، اس کے کان اگر ان کی ہدایت پر سننے اور سننے سے انکار کر دینے کے لیے مستعد ہے، اور کانوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہدایت سننے کی ہوگی تو کھول لیے جائیں گے، اور اگر ہدایت بند کرنے کی ہوگی تو سننے سے انکار کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ اگر ان کے ارشاد سے اٹھنے اور گر جانے کے منتظر ہیں، اور اس کے پاؤں اگر ان کے فرمان پر چلنے اور رک جانے سے گریز نہیں کرتے، تو یہی اسلام ہے. یعنی اسلام کی جو حقیقت ہے یا اس کا کمال ہے، یہ اس کا بیان ہے. ایک تو قانونی تقاضے ہیں، پورے کر دیے. اس سے پیچھے بڑی تفصیل سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جب ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے اخلاق کے کیا فضائل اپنانے ہیں، کن رذائل سے بچنا ہے، وہ بحث تفصیل کے ساتھ ہو گئی. یہ اصل میں اب اس کا کمال ہے. یعنی انسان صرف ایک فہرست بنا کے نہیں بیٹھا ہوا بلکہ اپنے وجود سے آمادہ ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا ہے اس نے کہ اب میری زبان اور میری آنکھیں اور میرے کان اور میرے ہاتھ اور میرے پاؤں یہ ہر وقت اس انتظار میں ہیں کہ کیا حکم آتا ہے. یہ انتظار اور اس انتظار کے بعد امتثال امر کے لیے آمادگی, جو کچھ بھی کہا جائے جس کا بھی ایما کیا جائے میں پوری کوشش کروں گا, اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کروں گا کہ میں اس کے سامنے سر جھکا دوں. تو یہ اسلام کی حقیقت ہے. تو یہی اسلام ہے. انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اسلمت وجهي للہ اور اسلمت لرب العالمین کے الفاظ اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آئے. یعنی اللہ کے پیغمبر جب یہ کہتے ہیں کہ اسلمت لرب العالمین, میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے سپرد کر دیا ہے, تو گویا اسلام ایک مذہب کا نام ہے, ایک دین کا نام ہے, ایک راستہ اور ایک طریقہ ہے جس کو انسان اختیار کرتا ہے, اور اسلام ایک کیفیت ہے جس میں آدمی اپنے پورے وجود کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیتا ہے. چنانچہ جب یہ فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا صحیح ترجمہ یا صحیح مفہوم سپرد کر دینے اور حوالے کر دینے کے لفظ ہی سے ادا کیا جا سکتا ہے. تو یہ دونوں جو مقامات میں نے یہاں پر پیش کیے ہیں, اسلمت وجهي للہ اور اسلمت لرب العالمین, آل عمران میں آیت 20 ہے, میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, اسلمت وجهي للہ, اور اسی طرح اسلمت لرب العالمین بقرہ میں 131 آیت ہے, میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا, اللہ کے حوالے کر دیا, پروردگار عالم کے حوالے کر دیا. یہ حوالگی ہے جو اصل میں اسلام کی حقیقت ہے. یعنی اسلام اپنے قوانین, اپنے ضوابط, اپنی شریعت, اپنے عقائد کے لحاظ سے وہ ایک الگ چیز ہے, اور اسلام اپنی حقیقت کے لحاظ سے جو کچھ مجھ سے چاہتا ہے وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر کے, سپرد کر کے, اپنی آنکھیں, اپنے کان, اپنے ہاتھ, اپنے پاؤں اس انتظار میں رکھوں کہ اوپر سے حکم ان کو استعمال کرنے کا کس صورت میں, کس شکل میں, کہاں اور کب آتا ہے. یہی اسلام کی حقیقت ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بہترین نمونہ بھی انبیاء علیہ السلام ہی ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ جب کسی ہستی کو پیغمبر بناتا ہے یا نبی بناتا ہے تو اگرچہ وہ فیصلہ تو اختصاص سے ہوتا ہے, مجھے یا آپ کو اعلیٰ ترین درجات ہیں یا منتہائے کمال ہے یا جمال و کمال جس کو میں نے یہاں قرار دیا ہے اس کو حاصل کرنا ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک عملی نمونہ سامنے ہونا چاہیے. وہ نمونہ, وہ اسوہ, وہ کیا ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بہترین نمونہ بھی انبیاء علیہ السلام ہی ہے. لہٰذا ہدایت کی گئی ہے کہ تسلیم و رضا کے اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے, یہ مرتبہ کیا ہے, یہ جی پیچھے بیان ہوا, یہ تسلیم و رضا ہے. یعنی میں نے اپنے تمام اعضاء و جوارے اور اپنے قول و فعل کو اللہ کے سپرد کر کے بس منتظر کر لیا ہے کہ اب کیا کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے نمونہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی. لہٰذا ہدایت کی گئی ہے کہ تسلیم و رضا کے اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے لوگ ان ہستیوں کی اتباع کریں جنہیں اللہ نے ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. یعنی ایک ہے اطاعت, اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ اطاعت ہے. اتباع کیا ہے؟ یعنی پیغمبر کو اسوہ اور نمونہ قرار دے کر ایک ایک ادا کی پیروی کرنے کی کوشش کرنا. یہ اب گویا کمال تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے. ارشاد فرمایا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یہ آل عمران کی آیت 31 ہے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, اب یہ دیکھیے یہاں لفظ بھی تبدیل ہو گیا, یہ سپردگی, یہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا, یہ ہوگا ہی اس وقت جب اصل ہدف محبت بن جائے گی. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی پیغمبر سے کہا ہے کہ ان کو بتاؤ میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، ہمارا وقت پورا ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔